વાબડે કુછી વાત કરો, વાબડે કુછી વાત કરના જરૂરી હોય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કે આજ ફિર યે પુરનૂર મહેફિલ મેં હાજરી હોઈ, ઓર હમેશા કી તરહ મેં અર્જ કરતા હું કે મેં ઉપર બેઠ ઇસલિયે આતા હું કે જ્યાદા દેર ખડે રહેને મેં તકલીફ હો જાતી. હાલાંકિ માશાઅલ્લાહ યહાં પર બહોત સારે પઢ લિખે લોગ મૌજૂદ હૈ, તો ઉનસે માઝરત કે સાથ ઓર કુછ સે ઝ્યાદે ભી હૈ, તો મુજે ઇજાઝત દે કે મેં બેઠ કરકે તકરીર કર લું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إنا والحمد والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين، اس پاک پروردگار کا بے انتہا احسان اور کرم کہ اس نے یہ شب جمعہ ہمیں عطا فرمائی اور بارونق محفل میں آنے کی اور پہنچنے کی اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی، دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جیسا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلیفہ سے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں تو ایسے ہو جا جیسے کہ تو ایک اجنبی ہے، جیسے کہ تو ایک اجنبی ہے، او رجل السبیل، یا ایسا ہو جا جیسے راستے پہ چلنے والا ایک مسافر ہے، عابر السبیل، یا راستہ پار کرنے والا ایک آدمی ہے. تو اس چھوٹی سی عمر میں، چھوٹی سی دنیا کے ٹائم میں، جہاں پر اتنے سارے جھمیلے، کمانا ہے، بال بچوں کو دیکھنا ہے، پیٹ کو بھی خوش کرنا ہے، وقت پہ ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، حدیث دیکھنی ہے، اتنے سارے جھمیلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع عطا فرمایا کہ ہم مل کر کے بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کی نوازی، ایسی کرم نوازی. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم یہاں پر آ کر کے احسان کرتے ہیں کہ ہم آئے، ہم تشریف لائے، ہم تشریف نہیں لائے، ہمیں بھیجا گیا، ہمیں بھیجا گیا کہ جاؤ اور اس محفل سے برکتیں لوٹ کر کے لاؤ. ہمارا آنا ہمارے لیے باعث سے برکت ہے، ہم اس محفل کا کچھ نہیں دیتے، ہم اس محفل سے لے کر ضرور جاتے. تو جو لوگ ایسی محفلوں میں آتے ہیں، اس محفلوں کو سجاتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان اس دنیا میں ہیں، اور وہ کچھ غیر مومن ہیں، کچھ مومن ہیں، اور کچھ جو خاص اہل سنت ہے، اور ان اہل سنت میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آج کی رات کچھ اور کاموں میں لگے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم والا ہے کرم کہ اس نے غیر مسلموں میں پیدا نہیں کیا، مومنوں پیدا فرمایا, اور ایسے مومنوں پیدا فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے وفادار ہیں, اور ان میں سے بھی ایسے میں پیدا فرمایا کہ جو ایسی راتیں جاگ کر کے گزارتے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر میں گزارتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما العلم والحلم والحكم على نبينا وصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. تو آج کی یہ رات سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے منائی جا رہی ہے, اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے تحت کچھ عرض کروں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی عاقب بھائی آتے ہیں تو صرف عقیدے کی بات کر کے چلے جاتے ہیں, اچھے عمل کرنے کی بات نہیں کرتے. میں عقیدے سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں.
سبحان اللہ. سیدھی بات,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ایمان لانے کے لیے, اور اگر ایمان نہیں ہے تو سارے اعمال آپ کے بالکل بیکار ہیں, سارے ہی سارے بیکار ہیں. اور اگر آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں اور ایمان نہیں ہے تو یہ اعمال آپ کو قبر میں کام نہیں آئیں گے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور دل پر اللہ نہ کرے ہمیں برے اعمال کرنے نہیں ہیں, ہمیں برے اعمال کرنے نہیں ہیں, اللہ نہ کرے تو ایسے برے اعمال ہو بھی, تو امید ہے اور ہمارا عقیدہ ہے بلکہ کہ ایمان سلامت ہے تو ضرور بے ضرور نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے کرم سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی. لیکن آج کیونکہ ٹنڈ میرے بہت سنے تو میں نے آج سوچا کہ آج کچھ اچھے اعمال کی بات کر لیتے ہیں لیکن عقیدے کے بغیر نہیں کریں گے. اس میں بھی جو ہے انشاءاللہ العزیز عقیدے کی بنیاد کے ساتھ بات کریں گے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عقیدے کے ساتھ اگر کوئی بات کی جائے کام کیا جائے تبھی وہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں, ورنہ وہ مقبول نہیں ہے. اور انشاءاللہ اللہ جو دلائل پیش کروں گا اللہ اس کے رسول کی توفیق سے, تو اس سے محسوس ہو جائے گا کہ اعمال بھی جو ہے وہی بتاتے ہیں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے سوچی ہیں آج کے بارے میں, کہ ایک تو یہ کہ بہت اچھے اعمال جو ہیں وہ والدین کے ساتھ کیے جانے چاہیے, تو والدین کی فرما برداری اور ان کی دل جوئی میں کتنا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے, کتنی فضیلتیں رکھی ہیں, اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور چونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے, ان کی گیارہویں کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز ان کی کچھ ایک آدھ کرامت اور ان کے کتوں کی کرامت انشاءاللہ بتا دیں گے. ان کے کتوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی کہ ان کے کتوں کا کیا مرتبہ ہے. دبشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم محمد علیہ وسلم علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم علیہ وبارک وسلم دائمًا ابدا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے, کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب نے قضا فرما دی, یعنی فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ فرما دیا؟ غور سے سنیے گا کہ آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے, یعنی یہ بات اب دوبارہ اللہ کے دربار میں جائے گی نہیں. اللہ کے دربار سب سے اونچا دربار, اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے, اور اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جو لفظ استعمال فرما رہا ہے قرآن میں وقضى ربك, حالانکہ اس کی ہر بات جو ہے پتھر کی لکیر ہے, اس کے فیصلہ بدلتا نہیں, اس کی بات تبدیل ہوتی نہیں, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ استعمال فرما رہا ہے وقضى ربك, اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب نے قضا فرما دی ہے, یعنی فیصلہ فرما دیا ہے, اٹل حکم فرما دیا ہے. کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے, کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اس کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہیں بہترین سلوک کرنا ہے, بہترین سلوک کرنا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَقُلْ لَا فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کہ فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ کون جو تمہارے ماں باپ ہیں وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں, یعنی بوڑھے ہو جائیں, جب تم ان کو دیکھو, یعنی تمہاری حاضری میں تمہاری موجودگی میں اگر وہ بوڑھے ہو جائے ان میں سے ایک یا دونوں, تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں کہ تمہیں کسی بھی طرح سے ان کو اف نہیں کرنی, اف تک نہیں کرنی. ولا تنہرہما, اور نہ ہی انہیں جھڑکنا ہے, نہ ہی انہیں جھڑکنا ہے. اور ان سے کس طرح بات کرنی ہے کہ ان سے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بات کرنی, قول کریم استعمال کرنا ہے کہ کسی بھی طرح ان سے جب بات کرو تو انہیں محسوس ہو کہ وہ کتنے پیار سے محبت سے بات کر رہا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جناح کہتے ہیں ہاتھ کو, ونگز کو کہتے ہیں, سمجھا. وَخْفِضْ لَهُمَا یعنی تمہارے دونوں ہاتھوں کو ان کے آگے پھیلا دو, یعنی ان کو سہارا دو اپنے ہاتھوں سے. کس وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ. یہ ذل لفظ ہے نا, اسی سے نکلا ہے ذلیل ہونا, اور اس کا الٹا ہے عزیز ہونا یعنی بڑا ہونا. یا ذلیل ہونا ہے کس کے آگے؟ ماں باپ کے آگے. یا ذلیل و خوار ہونے والی بات نہیں, یہاں پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا, لیکن کیا اپنے حاضر پھیلانے ہیں, ان کی مدد کرنی ہے, اور رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. اور کیا کرنا ہے, اور کیا کہنا ہے اس کے آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے عرض کرنی ہے کہ اے رب ان پر تو اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر کرم فرمایا, رحم فرمایا میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو پہلے تو عرض کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے. ہم لوگ ہر روز صبح و شام پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین. تو وہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے, فرشتوں کا بھی رب ہے, جنت والوں کا بھی رب ہے, دنیا والوں کا بھی رب ہے, ہر انسان کا, ہر جن کا, پرند کا, شجر کا, درخت کا, ہر چیز کا وہ رب ہے. اور اس کا رب ہونا ایسا ہے کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اس کی ربوبیت سے باہر ہو, یعنی وہ رب العالمین ہے. لیکن اس نے لفظ کیا استعمال فرمایا کہ جب اے لوگوں جب تمہیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہو, اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہو, تو تمہیں یہ لفظ استعمال کرنا ہے کہ اے رب تو ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا جب وہ میرے رب ہوا کرتے تھے. کما ربانی صغیرا, وہی لفظ استعمال کیا, رب العالمین والا لفظ ہے, وہ رب العالمین ہے. لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا ہے؟ رب ہے. کیا ہے؟ رب ہے. رب تو یہ ہے دنیا والے, اور وہ رب ہے تمام جہانوں کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا احساس دلانے کے لیے بتایا کہ دنیا میں بھی جو ماں باپ ہیں وہ تمہارے رب ہیں. جب اللہ سے دعا کرو گے جو رب العالمین ہے تب تمہیں استعمال کرنا ہے تب برحم ہوا کما رب بیانی صغیرہ, اے پرورش کرنے والے سارے جہانوں کی, اے رب العالمین یہ میرے رب تھے, انہوں نے میری پرورش بڑے پیار سے کی, بڑے کرم کے ساتھ کی, یا رب تو بھی ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. کیا مرتبہ ہوگا ماں باپ کا, کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے ہو جاؤ, یعنی تم اپنے عقل والی عمر میں پہنچ گئے اور ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا تم پالو یا دونوں کو پالو یا دونوں کو پالو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے کہ کسی بھی طرح ان کی دل آزاری نہیں کرنی, کہ ان کو اس تک نہیں کہنا. اف کا مطلب ہوتا ہے جس طرح انسان بیزار ہو کر کے کہتا ہے اف کیا پریشان کرتے ہو, ہے کوئی تنگ کرتا ہے تو ہم ہماری زبان سے نکل جاتا ہے اف کیا پریشان کرتے ہو, کیوں تنگ کرتے ہو. علماء فرماتے ہیں بلکہ سرکار کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہوتا بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے, بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لفظ استعمال فرما دیتا.
بے شک بے شک,
کہ ماں باپ کے دل کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور تم اس طرح ان کو پالو, وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو انہیں اس تک نہیں کرنا اور انہیں کسی بھی بات میں جھڑکنا نہیں, کسی بھی بات میں ولا تنہرہما, کسی بھی بات میں جھڑکنا نہیں, اور جب بھی ان سے بات چیت کرو تو ایسی بات کرو کہ ان کو محسوس ہو کہ تم کتنے کریمی سے اور کتنے جو ہے پیار سے اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتے ہو تاکہ ان کے دل کو ٹھنڈک ملے, ان کے دلوں کو ٹھنڈک ملے. آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے جو سر ہیں اپنے بازو جو ہے ان کے پاس پھیلا دو یا ان کو سہارا دو, اپنے آپ کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو نیچا کر کے ان کو ہمیشہ بڑا سمجھ کر کے اور رحمت سے ان کے ساتھ پیش آؤ اور میرے آگے ان کے لیے گڑ گڑاؤ کہ یا رب جس طرح تو رب العالمین ہے انہوں نے بھی میری پرورش کی ہے میرے رب سے, اسی طرح یا رب تو بھی ان پر رحم فرما جس طرح جب یہ میرے رب تھے تو مجھ پر یہ رحم فرمایا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی وظیفہ بتا دو کہ دعا قبول ہو جائے, کوئی اس میں اعظم بتا دو کہ قبول ہو جائے دعائیں, یہ ورد کر دو یہ ورد کر دو وہ ورد کر دو. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا 27 مرتبہ پڑھ لے, کون سی دعا, اللہم اغفر لی ولی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرہ, 27 مرتبہ پڑھنے, یا وہ دوسری جو دعا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, 27 دعا پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہچان لیا کہ ایک رب ہے, ایک رب ہے, اور اس رب نے وسیلہ بنا کر کے مجھے پیدا فرمایا ہے, اور وہ جو وسیلے ہیں میرے مجھے ان کے لیے پہلے دعا کرنی ہے تب جا کر کے میری بخشش ہوگی اور تمام انسانوں کی بخشش ہوگی اور میری دعائیں بھی قبول ہوں گی, میری دعائیں بھی قبول ہوں گی. درود پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد معاذ رضی اللہ عنہ بمبا العلم والحلم والحکم وعلی اصحابہ بارک وسلم دائما ابدا. انسان ماں باپ کا کس طرح احسان چکا سکتا ہے, ماں باپ نے اس پر احسان کیا کیا ہے, اس پہ یہ گفتگو کرنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کے لیے دعا کریں تو رب ہو سکتی ہے نہیں, جبریل امین دعا فرما دے تو رب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, اور جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل علیہ السلام دعا کر دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ دے تو وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہر جگہ ہو سکتی. مدینہ کا ماحول ہے, منبر شریف پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے قدم رکھ رہے ہیں, سرکار دو عالم اپنے قدم رکھ رہے ہیں, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کر کے فرماتے ہیں آمین, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں دوبارہ فرماتے ہیں آمین، تیسری پہ قدم رکھتے ہیں تیسری مرتبہ فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوتا ہے، بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جب بھی ممبر شیپ پہ تشریف لے جاتے ہیں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ بار بار آمین فرماتے ہو، یا رسول اللہ آج کچھ اور معاملہ ہوا ہے، تین مرتبہ ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ فرکار ابو عالم صلی اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا، جو لوگ اگر کان کھول کر کے سنے اپنی جنت بنانا چاہے تو اس عمل کرے۔ سرکار ابو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے یہ عرض فرمائی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا خاک آلود ہو جائے اس شخص کا چہرہ کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں بیانی سنے اور آپ پر جو ہے درود کا سلام لگانا پیش نہ کرے۔ تو میں نے کہہ دیا آمین، میں نے کہہ دیا آمین۔ کتنا بدبخت ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر بھی درود نہ پڑے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ممبر پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی کہ یا رب اس شخص کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، یعنی قیامت کے دن وہ جو ہے رسوا ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب وہ دعا کی تو میں نے کہہ دیا آمین۔ جو لوگ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے، رمضان میں بھی برے افعال میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس دعا سے ڈرے کہ جس دعا کو جبریل علیہ السلام نے عرض کر دی اور جس پہ حضور کی آمین کی مہر لگ گئی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا سرکار نے کہ تیسرے قدم میں جب میں نے رکھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کا چہرہ غبار آلود ہو جائے قیامت کے دن، یا ناک جو ہے غبار آلود ہو جائے، یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے اور جو ہے ناکام ہو جائے وہ آدمی قیامت کے دن، کہ جس کو اس کے ماں باپ اس کے بڑھاپے میں ملے، ان کے بڑھاپے میں جس کو اس کے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ کمائی، جس نے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لی۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ کس نے کہا آمین؟ سرکار۔ دعا کس نے کی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ تو جس کی دعا، جس جبریل علیہ السلام کی دعا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمین کی اس پہ مہر ہو، وہ بات کبھی ٹل سکتی ہے؟ نہیں ٹل سکتی۔ تو وہ لوگ خوف کھائے کہ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہے، جن کے ماں باپ بھی زندہ ہے اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سک رہے یا نہیں کرتے، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ماں باپ زندہ ہے اور جنت میں جانا چاہتے ہیں کسی اور کو خوش کر کے۔ کسی اور کو اگر خوش کرو گے نا اور ماں باپ آپ کے ناراض ہیں تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں آپ کو گہرے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جنت میں نہیں جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اے شخص پوچھنے والے، تیرے ماں باپ ہی تیری جنت اور جہنم ہے، تیرے ماں باپ ہی تیری جنت اور جہنم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو تیری جنت ہے اور ماں باپ کو اگر ناراض کر دیا تو جہنم ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ ہم لوگ سب سننی ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماں باپ سے ناراض، ابھی تیرا یوں ماں باپ سے ناراض ہونے کا، تو ان کے در کا کتا بھی نہیں، ماں باپ سے ناراض ہونے کا تیرا منہ ہے؟ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں، میں اپنی ماں سے ناراض ہوں، تو دیکھ تیرا منہ تیرے آئینے میں جا کے دیکھ، تو اگر تیرے ماں باپ سے ناراض ہے تو تو اپنے بڑی اوقات سے جا کے دیکھ تیری کیا اوقات ہے۔ ماں باپ سے ناراض ہے، جن کے ماں باپ ناراض ہیں وہ جا رہے ہیں، میں عقیدے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جا رہے ہیں امام صاحب کے پاس، امام صاحب دعا کر دیجئے، کوئی بزرگ نظر آ گئے بزرگ سر آپ دعا فرما دیجیے, کوئی پیر و مرشد ہیں بھلے نیک ہیں ان کے پاس جاتے ہیں حضرت دعا کر دیجیے, حضرت بھی دعا کریں گے میں قبول نہیں ہوگی. جب تک ماں باپ ناراض ہیں آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی, آپ کے روزے بھی قبول نہیں ہوگی, آپ کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی, آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا, کسی پیر و بزرگ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ یہ دعا کر دے کہ یا رب اس کو ہدایت دے دے, اور اگر اس کو ہدایت مل گئی ماں باپ کی خدمت کرنے چلا گیا تو انشاءاللہ العزیز اس کے سارے کام اچھے ہو جائیں گے, اس کے سارے کام اچھے ہو جائیں گے. لیکن قسمت میں یہ ہو کہ ماں باپ کی چوکھٹ پہ واپس پہنچ تو جائے, ماں باپ کی چوکھٹ پہ واپس پہنچ تو جائے. اب کوئی کہے کہ بھائی یہ آپ نے تو بڑی عجیب و غریب بات کر دی, یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے, یہ میرے آقا کا فرمان ہے, یہ میرے آقا کا فرمان ہے. اور جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی اس کو کیا ملتا ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. درشی پلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبئی علم والعلم والحکم وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو جب سرکار ابو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تیرے ماں باپ ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ ہی تو وسیلہ ہے نا, ماں باپ بھی وسیلہ ہے نا. میں کہا تھا عقیدے کی بات ضرور کریں گے, عقیدے کی بات ضرور کریں گے. تو سرکار ابو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کسی کے پاس بال مبارک ہو کتنا خوش نصیب شخص ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف کسی کے پاس ہو کتنا خوش نصیب ہوگا, سرکار کی نالین مبارک جس کے پاس ہو کتنا خوش نصیب شخص ہوگا. سرکار ابو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تبرکات تو بہت بانٹے, بہت بانٹے مکہ میں مدینہ میں, لیکن جب اپنا کرتا شریف دینے کی بات آئی, اپنا جفا مبارک دینے کی بات آئی, تو عاشق رسول اور بتوں والے لوگ بہت تھے وہاں پر, ابو بکر جیسے لوگ, سیدنا عمر فاروق جیسے لوگ, سیدنا عثمان غنی جیسے لوگ, سیدنا علی شیر خدا جیسے لوگ ہیں وہاں پر, لیکن جبا مبارک کسی کو نہیں دیا. فرمایا کہ میں یہ جبا عمر تمہیں دیتا ہوں, ایک شخص تمہارے دور خلافت میں یہاں آئے گا, یہ جبا تمہیں اسے دینا ہے, یہ جبا تمہیں اسے دینا ہے. یا رسول اللہ میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا وہ یمن کا رہنے والا ہے, یمن کا رہنے والا ہے, اس کا نام اویس کرنی ہے, اس کا نام اویس کرنی ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کون بیماری ہو گئی تھی, کیا ہو گیا تھا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی, اس کی ماں کی دعا سے اس کا کوڑ ختم ہو گیا. صرف ایک چھوٹا سا سکے جتنا داغ اس کی بدن پر ہے, یہ اس کی پہچان ہے. اے عمر, جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا یہ کرتا اس کو دے دینا. اور آگے کیا ارشاد فرمایا بتاؤں؟ فرمایا جب اس سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے, میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. کون صحابی نہیں ہے, حضور کے ساتھ غزوہ میں شامل ہونے والا نہیں ہے, مجاہد نہیں ہے, کون ہے وہ؟ ایک بہت ہی بڑا عاشق رسول ہے, بہت ہی بڑا عاشق رسول ہے, لیکن اس نے کبھی حضور کی زیارت نہیں کی ہے. لیکن حضور اس کو جانتا ہے کتنی محبت کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے جانتے ہیں. اس کو پتا چلا کہ جنگ احد میں یا کسی اور جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت جو ہے نا, یہ شہید ہو گیا. جنگ احد میں ایک دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گیا. اویس کرنی کو یمن میں پتا چلا, وہ یمن آج کل سعودی عرب میں آ گیا ہے, وہ جیزان کے علاقے کے آس پاس ہے. میں اس گاؤں میں گیا ہوں الحمد للہ. جب اس عاشق کے رسول کو پتا چلا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا ہے, تو اس نے ایک پتھر اٹھایا زمین سے اور کہا میرے آقا کا جب ایک دانت شہید ہو گیا تو میں بھی اپنا ایک دانت توڑ دیتا. ایک دانت توڑ دیا, درد کتنا ہوا ہوگا سوچے, دانت سے آپ پتھر کو دیکھ لیجیے, کتنا درد ہوا ہوگا, عشق رسول میں ایسا ڈوبا ہوا, اس نے ایک دانت توڑ دی. پھر خیال ہوا کہ جو دانت میں نے توڑا ہے, ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو دانت شہید ہوا ہے وہ اسی جگہ والا دانت نہ ہو, تو دوسرا توڑ دیا, پتھر مار مار کے دوسرا توڑ دیا. پھر شک ہوا, تیسرا توڑ دیا. ایسا کرتے کرتے مورخین بتاتے ہیں کہ تمام دانت کو توڑ دیا, تمام کے تمام دانتوں کو توڑ دیے. اب ایسا عاشق رسول کہاں ملے گا آپ کو؟ سوچو کتنا بڑا عاشق رسول. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت عشق کرتا ہے لیکن وہ میری زیارت کے لیے حاضر نہیں ہوا, اس لیے کہ اس کی ماں بوڑھی ہے اور اس کی ماں کی خدمت کرنے والا اور کوئی ہے نہیں. تو اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تابعین کا سردار بنا دیا ہے. ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اس کو اللہ نے تابعین کا سردار بنا دیا ہے. صحابہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ, آقا کریم کو نہیں دیکھا نا, اس لیے جو ہے سیدنا اویس کرنے کا رتبہ جو ہے صحابہ کے بعد کا ہے, لیکن تابعین میں سب سے اونچا مقام سیدنا اویس کرنے کا ہے. اب تابعین میں کون کون لوگ ہیں میں آپ سے گنوا دوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کے مسلک پہ چلنے والے کروڑوں اربوں لوگ ہیں. امام شافعی بات کے, امام مالک جو مدینے میں گزرے وہ تابعی ہیں, امام احمد بن حنبل تابعی ہیں, امام زین العابدین تابعی ہیں, ایسے بہت سارے بڑے بڑے چمکتے ہوئے ستارے یہ سب تابعی ہیں. ان کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے, اربوں میں ہو چکی ہے, لیکن ان سب تابعین کا سردار کون ہے؟ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں؟ اس کے رسول میں مچلتے ہیں لیکن سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کے لیے حاضر اس لیے نہیں ہو رہے, اس لیے کہ ماں بوڑھی ہے, اس کی خدمت کرنا ضروری ہے. اب میں پوچھتا ہوں, جو اتنا بڑا عاشق رسول ہو, اس کو گھر کی زیارت کی کتنی طلب ہوگی, کتنی طلب ہوگی, اندازہ فرما سکتے ہیں؟ لیکن سرکار کا حکم ہے نا کہ ماں باپ کی خدمت پہلے ہے, ماں باپ کی خدمت پہلے ہے. ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے سرکار کی زیارت کو چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں لگے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو بعد میں آنے والے بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہا کو عطا نہیں ہوگا, جو سیدنا اویس کرنی کو عطا ہوگا, اس لیے کہ ماں کی خدمت کی. درویشی پڑھ دی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد مع ابن جو کر ثم علم والحلم والنکر وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. ماں کی خدمت کرنے کا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا سلا میں آپ سے عرض کروں, ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے, جن کو دیکھنا عبادت, قرآن کے عورت کو دیکھنا عبادت, اس کو جو حروف لکھے ہوئے اس کو دیکھنا عبادت, کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت ہے نا, اور عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑی عبادت, اور ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھنا بھی عبادت, ماں باپ کا چہرہ خوشی سے دیکھنا بھی عبادت. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم لوگ تو یہاں پر ہیں اس ملک میں, ہمارا جب نصیب ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ہم کعبہ معظمہ نسبتاً آسانی سے پہنچ جاتے ہیں, نسبتاً آسانی سے پہنچ جاتے ہیں, نہ ویزا لگانا ہے, نہ پلین کا ٹکٹ خریدنا ہے, دو دن کی چھٹی مل جائے گی, مکہ معظمہ پہنچ گئے, عمرہ کر لیا, حج کرنے کے نصیب ہو تو حج بھی کر لیتے ہیں. اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل بہت دور سے آنے والے کے لیے ہے, ہے نا, منگولیا میں رہ رہا ہے کوئی, کوئی چائنا میں رہ رہا ہے, امریکہ جاپان میں, ان کو بڑی دور سے آنا ہے کعبے کو دیکھنے کے لیے, کعبے کو دیکھنے کے لیے, اس کا طواف کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص بہت دور سے آئے, بہت دور سے آئے, اور لاکھوں روپیہ آج کل خرچ ہوتا ہے حج کرنے کے لیے حاضر ہو, اور تقریباً 25-30-35 لاکھ آدمی ہر سال حج کے لیے آتے ہیں. کتنے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے؟ تو گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے؟ امید تو رکھنی چاہیے کہ سب کا ہو گیا, امید تو رکھنی چاہیے کہ سب کا حج قبول ہو گیا, لیکن ہوتا کتنوں کا قبول ہے؟ چند ہوتے ہیں جن کا حقیقتاً قبول ہوتا ہے, ان کے صدقے میں دوسروں کا بھی ہو جاتا ہے, ان کے صدقے میں دوسروں کا بھی ہو جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مقبول جو ہے نا, جس کو حج مبرور آیا, حدیث شریف میں الفاظ آئے, حج مبرور کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے نہیں مگر جنت. کہ جس کا حج قبول ہو گیا اس کے لیے سمجھو جنت واجب ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلے میں اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا, ضرور نہ ضرور جنت عطا فرمائے گا. اب جن کے پاس پیسے نہ ہو, جن کے پاس پیسے نہ ہو وہ بار بار حج تو نہیں کر سکتا, اور جس نے پیسے خرچ بھی کر لیا تو اس کو کوئی گارنٹی ہے کہ حج قبول ہو گیا, مبرور ہو گیا؟ نہیں پتا. کبھی کوئی غلطی ہو گئی, کبھی کوئی ایسا فیل کر دیا جو اللہ کو ناپسند ہو گیا, یا پھر ارکان میں کچھ کمی ہو گئی, یا کوئی اور وجہ ہے, تو حج قبول نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیے اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پر, ان کے سچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمت عطا فرمائی کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پوچھا, یا رسول اللہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا کیسا, اچھا سلوک کرنا کیسا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا چہرہ دیکھنا, خوشی کے ساتھ ماں یا باپ کا چہرہ دیکھنا, جتنی بار ایک مرتبہ چہرہ دیکھنا خوشی کے ساتھ, ایک حج مبرور کے برابر, ایک حج مبرور کے برابر ہے. یعنی جس نے بھی خوشی کے ساتھ اس کے ماں باپ اس سے راضی, وہ اپنے ماں باپ سے راضی, اور وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ندا ڈالنے پر ایک حج مبرور عطا فرماتا ہے, اور اس میں رد ہونے کا کوئی گنجائش نہیں. نہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, نہ کوئی تکلیف ہو رہی سفر کی, نہ آنے جانے کا کوئی سامان لینا ہے, نہ پیسہ خرچ کرنا ہے, نہ طواف کرنا ہے, نہ کعبے کو ڈھونڈنا ہے, نہ بھیڑ بھاڑ کے اندر آگے پیچھے ہونا ہے, صرف ماں باپ کا چہرہ خوشی کے ساتھ دیکھنا ہے, صرف ایک نگاہ ڈالی تو کیا ہے؟ حج مبرور. وہاں تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, حج مبرور ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہاں یہ بات ہے کہ حج مبرور کا ہو رہا ہے. صحابی بھی ہوشیار سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دن میں 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دیکھ لیتے ہیں, 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, یعنی اے پوچھنے والے 100 مرتبہ دیکھ یا 1000 مرتبہ دیکھ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نگاہ کا تجھے حج مبرور عطا فرمائے گا, ہر نگاہ کا حج مبرور عطا فرمائے گا. اور اللہ کا بڑا فضل رہا مجھ پر کہ میں جب بھی اپنی والدہ کو دیکھتا تو کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھتا, پھر نظریں ہٹا لیتا, پھر واپس دیکھتا, پھر واپس نظریں ہٹا لیتا, پھر واپس دیکھتا, تاکہ یہ جو ہے نا ایک بار دیکھنا نہ ہو, 3-4 بار دیکھنا ہوتا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم رہا. اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی کسی بڑے عالم دین کو دیکھیں نا, جن کو عالم دین کہتے ہیں, تو ان کو دیکھا کریں اور تھوڑی دیر کے لیے نگاہ ہٹا کر کے واپس دیکھیں, پھر واپس دیکھیں, پھر واپس دیکھیں, اس لیے کہ عالم دین کے چہرہ دیکھنے میں 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ سواب. درش پلی جلال مسلم شمار کا رفیر محمد معمد جلی کرم ہم بیرین ورحیم ورحکم باری اصحابی ہی وباری تسلم دائع ملبدا. تو کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی حج نہیں بھی کر سکتا اور اس کو حج جتنا ثواب چاہیے تو یہ وسیلہ پکڑ لے, یہ والا وسیلہ پکڑ لے کہ ماں باپ حیات ہے, ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہے اور روزانہ ہزاروں حج سینکڑوں حج کماتا رہے. کتنا آسان طریقہ ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکا ہے, ہاتھ ہی اپنا خالی ہے, کچھ اپنا خالی ہے, ہمارے پاس تو اچھے اعمال نہیں ہے, لیکن ہمارے آقا نے اچھے اچھے اعمال بتا دیے, اتنے آسان عمل بتا دیے کہ بغیر پیسہ خرچ کیے بھی جنت کا مال. اسی پر ایک ضمن بات ارض کروں کہ گیارہویں شریف کے دن ہی میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا 3 سال پہلے. تو ہم اور آپ جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے مسجد تو ہر کوئی نہیں بنا سکتا ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسجد تو نہیں بنا سکتا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کے واسطے دنیا میں مسجد بنا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرم کیا کرتا ہے, بنا اللہ لہو بیت, بنا اللہ لہو بیت فی الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے, جنت میں گھر تعمیر فرماتا ہے, محل محل فرماتا ہے. تو ہر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ مسجد بنا لیں, پوری پوری مسجد بنا نہیں سکتا, لیکن امید کریں آپ ایک اینٹ بھی لگا دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو جنت عطا ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس سے آسان عمل اگر پیسے خرچ نہیں کر سکتے تو اس سے بھی آسان ایک عمل میرے آقا نے بتایا کہ جو شخص قرآن پاک کی ایک سورہ ہے, بڑی آسان سورہ ہے جو سب کو یاد بھی ہو جاتی ہے, سورہ اخلاص, کہ جو شخص, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, یہاں واقعی بات نہیں کرتا, کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ خلوص کے ساتھ اللہ کے واسطے پڑھ لے, اخلاص میں اخلاص ہونا چاہیے, سورہ اخلاص اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے. تو ان شاء اللہ اس محفل کے اختتام پر یہ عمل کریں گے اور اپنے والدین کی طرف اور خاص ہماری والدہ کی طرف بھی ان شاء اللہ منسوخ کر دیں گے. تو وسیلے کی بات چلی تھی کہ ہم اور آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وسیلہ یہ کوئی شے نہیں ہے, ماں باپ سے بڑھ کر تمہیں کون سا وسیلہ ملے گا, سرکار تو ہے وسیلہ, غوث پاک تو ہے وسیلہ, لیکن ہر کسی کو اللہ تبارک کہتا ہے ماں باپ کے لیے ہے, اور ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ میں کیا عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, غور سے سنیے گا, ماں باپ راضی تو اللہ راضی, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اور ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض, یہ وسیلہ ہے کہ نہیں, ماں باپ کو راضی کر لو اللہ کو راضی کر لو, ہے نا, ماں باپ کو راضی کر لو اللہ کو راضی کر لو, اور خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. دعا کے لیے وسیلے کی دعا ہے نا, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا, ماں کی دعا تو اور بھی بڑی شے ہے, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں ہوتی ہے, باپ کی دعا بچوں کے حق میں اپنے بیٹے کے حق میں ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک نبی کی دعا اس کے امتی کے حق میں ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی نبی کی دعا رد ہوتی ہے؟ نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, نبی اپنے امتی کے لیے دعا کر دے رد نہیں ہوتی, اور باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کر دے دعا تو رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, باپ راضی ہو ضرور تب. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی سے ارشاد فرماتے ہیں, یہ بھی وسیلہ ہے نا, باپ سے دعا لے لو بھائی, ہے نا, وسیلے کی بات ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ سے ہے والد, یہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین دروازہ ہے, بہترین دروازہ ہے, جو اس دروازے کو کھلا رکھنا چاہے تو اس کو کھلا رکھے, جو بند کر دینا چاہے بند کر دے, جو اس دروازے کو کھلا رکھنا چاہے اس کی حفاظت کرے, اور جو حفاظت نہ کرنا چاہے وہ اسے معاذ اللہ بند کر دے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, سنو غور سے بھائی, جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے تو فرشتے ندا دیتے ہیں کہ تیرے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہیں, تیرے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رکھے گئے ہیں, جس دروازے سے چاہے آ جائے, ماں کے دروازے سے یا باپ کے دروازے, تو بات چلی تھی وسیلے کی, تو وسیلے کو جو لوگ نہیں مانتے وہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ لے, تو جس میں ماں باپ کا تذکرہ بھی ہے. بہت ساری حدیثیں سنا چکا ہوں, ایک اور حدیث سناتا ہوں جس میں وسیلے کے ساتھ دعا کی گئی. تین شخص تھے بنی اسرائیل میں, وہ ایک جگہ جا رہے تھے, طوفان آیا. جب طوفان آیا تو طوفان سے چھپنے کے لیے ایک غار میں آپ نے پناہ لے لی. ان تینوں نے غار میں پناہ لے لی. غار میں پناہ لی, طوفانی بارش تھی. آپ کو پتا جب طوفانی بارش ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے تو طوطے گر جاتے ہیں, پتھر گرنے لگتے ہیں پہاڑوں پہ سے. تو جس پہاڑ کی غار کے اندر آپ لوگ آرام کر رہے ہیں, سن رہے تھے بارش سے طوفان میں بچنے کے لیے, اسی پہاڑ کے اوپر سے پتھر جو ہے لڑکتا ہوا آیا اور ٹھیک اسی غار کے منہ پہ آ کر چپک گیا. اسی غار کے منہ پر آ کر چپک گیا, طوفان ختم ہوا. اور ایسا وہ پتھر آ کر کے اس غار کے منہ پہ چپک گیا کہ وہاں سے اس کو ہٹانا مشکل ہو گیا. بڑا سا پتھر تھا. اب یہ تینوں جو ہے مل کر کے اس کو دھکا لگا رہے, لیکن وہ پتھر ہٹ نہیں رہا, وہ پتھر تک سے مس نہیں ہو رہا. اب تینوں مل کر کے کہتے ہیں کہ شاید کوئی اچھے, شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ہم گنہگار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس پتھر کو ہٹا دے, ہماری تو طاقت نہیں ہے. تو تینوں آپس میں مشورہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ رب سے دعا کیسے کریں. تو کہتے ہیں کوئی ایک ایسا عمل یاد کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ یہ اللہ نے قبول کر لیا ہوگا. اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشکل ٹال دے گا. اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, مشکل ٹال دے گا. تو تین شخص تھے, ایک نے دعا کی تو یا رب میری سسرات بہن تھی, بڑی خوبصورت تھی, مجھے بہت اچھی لگتی تھی, اور وہ غریب تھی, اور میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کروں, لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آتی تھی اور میں اسے بہت چاہتا تھا. ایک دن اس کو قرض کی ضرورت پڑی تو میں نے اس کو کہا, اچھا تو غریب ہے, میں تجھے کچھ قرض دے دوں گا, لیکن تجھے میری بات ماننی پڑے گی, تجھے میری بات ماننی پڑے گی. یار میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی نیت سے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے کہ تو آ جا اس ٹائم پہ, میں تجھے پیسے بھی دے دوں گا, لیکن تجھے میری بات ماننی پڑے گی. وہ مجبوری کے تحت راضی ہو گئی, مجبوری کے تحت راضی ہو گئی. اور جب وہ وقت آیا کہ جب میں اپنے خواہش کو پورا کرتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس لڑکی کے, میری چچا داد بہن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ کیا تو رب سے نہیں ڈرتا, کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ تو یار اس کی اس بات کو سن کر کے میں تیری خوف سے لرز گیا, میں تیرے خوف سے لرز گیا, اور میں نے اپنے آپ کو بچایا اور اس لڑکی کو آزاد کیا. یار میں اور اس لڑکی کو تیرے خوف کی وجہ سے آزاد کرنا اگر تجھے کہا گیا ہے تو میں تجھے اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اس مشکل کو تو ٹال دے, اس بلا کو تو دور فرما دے. ان سب سے دعا کی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا, سب کا خود سرک گیا. ہے نا وسیلے کی بات. چل آگے چلتے, ایک دوسرے نے دعا کی. یار اب میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھ پہ بھروسہ کرتا تھا. ایک دن اس نے مجھے کچھ پیسے دیے, کچھ امانت دی رکھنے کے لیے, اور وہ چلا گیا دور. وہ دور چلا گیا اور وہ کچھ عرصے تک نہیں آیا. تو پھر اس کے پیسوں سے میں نے کچھ بھیڑ بکریاں خرید لی, کچھ مویشی خرید لیے, اور کچھ عرصہ گزر گیا, کئی سال گزر گیا. تو جن پیسوں سے میں نے وہ بھیڑ بکریاں خریدی تھی, چند سالوں میں یار اب اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ ایک پوری وادی بھر گئی, سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہو گئی, بکریاں ہو گئی اس میں. اور وہ میرا دوست واپس آیا. جب وہ میرا دوست واپس آیا اور مجھ سے اپنی امانت مانگی تو میں نے اس سے کہا, اے میرے بھائی, تمہاری امانت سے میں نے کچھ بکریاں اور کچھ جانور خرید لیے تھے, آج وہ جو ہے جانور ہزاروں کی تعداد میں ہیں, میں نے ان کو پالا ہے, پوسا ہے, اللہ نے بہت برکت دی ہے, یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں, یہ سارے کے سارے تمہارے ہیں. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں نے تو ان کو چند پیسے دیے تھے, لیکن میں نے کہا نہیں, انہیں پیسوں سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اس میں اتنی برکت ہو گئی, یہ سب تمہاری امانت ہے, سب کا سب سن لے گا. یار تجھے اکا یہ امانت داری پسند آ گئی اور میرا یہ عمل پسند آ گیا, تو اس نیک عمل کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہماری مشکل کو ٹال دے. اس کی دعا قبول ہو گئی, سنتے ہی جو ہے وہ پتھر اور سرک گیا, تھوڑا سا اور سرک گیا, لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ وہ تینوں باہر نکل سکے, تینوں باہر نکل سکے. بخاری شریف کی حدیث وسیلے پر. اب مازاد کتنا بڑا وسیلہ ہے سنو. تیسرے شخص نے عرض کی, یا رب میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور یا رب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور میں ہر رات کو پہلے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا تھا اور پھر جو ہے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا اور پھر جو ہے میں سو جاتا تھا, اور جب تک میرے ماں باپ صبح نہ اٹھیں میں ان کو جگاتا تھا. یار اب ایک دن میں اپنے گھر ذرا دیر سے پہنچا, میں گھر ذرا دیر سے پہنچا تو میرے بچے جاگ رہے تھے, میرے ماں باپ سو چکے, اور ماں باپ کا کھانا یا دودھ کا پیالہ جو تھا میرے پاس میں ان کے سرہانے لے کے کھڑا رہا. یار اب میری ہمت نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی نیند خراب کروں, اور یار اب میرے بچے روتے رہے, بلبلاتے رہے, بلکتے رہے, لیکن میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی, اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا, اور جب تک وہ ان کی آنکھ نہ کھلی صبح میں اس وقت تک میں ان کا انتظار کرتا رہا, جب وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا. یا رب میرا یہ عمل قبول ہوا ہے, یا رب میں اس وسیلے سے, اس عمل کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہماری مشکل کو ٹال دے, ہماری اس مشکل کو ٹال دے. دعا کرنی تھی تو پتھر پورا چھڑک گیا اور تینوں کے تینوں باہر, تینوں باہر آ گئے. اب سوچئے کتنا بڑا وسیلہ ہے ماں باپ, ہے نا. اور ایک ہم جیسے ابھی ناز شریف میں عرض کیا تھا کہ مالک خلد بنایا, مالک خلد بنایا خالق کل نے تمہیں, ہم کو جنت جو ہبا ہو تو بہت اچھا ہو.
سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ابھی آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے, سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام ہے. ایک رات قسمت جاگی, عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں تھا, وضو کا پانی پیش کیا کرتا تھا, آپ کی نارائن شریف جو ہے, آپ کی نارائن شریف جن کو جانے جانے چلے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہو, جن کی ان کی نارائن پاک کو میں درست فرمایا کرتا تھا. ایک دن قسمت جاگی, سرکار نے پوچھا, سن یا ربیعہ, ماں یا ربیعہ کیا مانتا ہے؟ تو یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو. کون دیتا ہے دینے کو ملتا ہی ہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلی حضرت ہمارے سننا, نعرہ تکبیر.
سن یا ربیعہ, مان کیا مانگتا ہے؟ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس ہو, اس کو پتا ہو کہ یہ کیا مانگے گا. اب میرے جیب میں 10 روپے ہوں اور میں کسی سے کہہ دوں کہ مانگ کیا مانگتا ہے, یہ تو بڑی جو ہے نا عجیب بات ہو جائے گی. ہو سکتا ہے سامنے والا 50 روپے مانگ لو, میرے پاس نہیں ہو تو میں کیسے دوں گا. وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس دینے کی طاقت ہو, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. سلی عربیہ, مان کیا مانگتا ہے؟ اچھا مانگ, کوئی قید نہیں, جنت ان کی ہے تو کیا قید. تو ربیعہ کو پتا تھا کہ مانگنا کیا ہوتا ہے, نہیں کہا گورنر بنا دو, بہت عہدہ دے دو, 200 کروڑ دے دو, 500-600 گھوڑے دے دو, اچھی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دو, کچھ نہیں مانگ. پتا تھا, ہوشیار آدمی ایسے ہوتے. اور یہ بھی پتا تھا کہ سرکار کے صدقے میں جنت میں مل جائے گی, سرکار کے صدقے میں جنت مل جائے گی. مانگا کیا؟ کہا یا رسول اللہ, اسألوکا مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ, میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت میں, میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت میں. کتنی بڑی چیز مانگی, صرف جنت نہیں مانگا, جنت سے جنت میں اونچا مقام نہیں مانگا, جنت میں سرکار کا فروش مانگ لیا, سرکار کا فروش مانگ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں. اور جنت میں جگہ تو حضور ہوں گے, اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں, اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں. تو عاشق رسول کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے, عاشق رسول کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے, جنت میں اتنے محل دلا دو, جنت میں اتنی نہریں دلا دو, جنت میں اتنے باغات دلا دو, یہ سب تو ملے گا, کیا کریں گے, کتنا اتباع. سرکار کا دیدار ہو جائے بہت بڑی بات, میری آنکھوں میں سماؤ تو بہت اچھا, اپنا دیدار کراؤ تو بہت اچھا.
سبحان اللہ, سبحان.
تو سرکار نے کہا, فرمایا یا ربیہ ٹھیک ہے, منع نہیں فرمایا, لیکن کہا کہ اپنے سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا, اپنے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرتے رہنا. یعنی اے ربیہ, جنت کا گارنٹی تو میں دے چکا ہوں, ذمہ میں تجھے دے رہتا ہوں, لیکن قیامت کے دن ایسے مت آنا کہ تمہارے سجدے کم ہو, تمہاری نمازیں کم ہو, تمہارے اعمال کم ہو. وہی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رب سے عرض کروں اور پتہ چلے کہ آپ کی نمازیں کم ہو گئی ہے, جو تہجد تم پڑھتے ہو تم نے گمراہ چھوڑ دیا ہے, اس کو تم جاری رکھنا, ان شاء اللہ العظیم میرے ساتھ رہو گے. کتنی بڑی بات ہے. عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے, بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جتنے آئے, ان میں سے جو سب سے پہلے درجے پر ہے نا, نیچے کا درجہ نہیں بول سکتے, اس کا ہم لوگ سننی ہے الحمد للہ, سب سے پہلے درجے پہ, ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے درجے پر ہے. تو سب سے پہلے درجے پر جو نبی ہے, ان کا مقابلہ بھی پوری دنیا پوری کائنات نہیں کر
سکتا.
تو رضیہ کو کیا مل گیا, سوچے تو صحیح ہے نا. تو کسی بھی نبی کا پڑوس مل جائے کتنی بڑی بات, اور کسی اولوال عزم رسول کا پڑوس مل جائے کتنی بڑی بات, اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مل جائے کتنی بڑی بات. تیسرے نمبر کے ہیں, کتنے نمبر کے, تیسرے نمبر کے. حضور پہلے نمبر, دوسرے پر ابراہیم علیہ السلام, تیسرے پر موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مل جائے تو کتنی بڑی بات. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, یہ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتے رہتے تھے, بڑا بڑا شرف ہے, بہت بڑا کمال ہے. ایک دن آپ نے عرض کی, یا رب جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, یا رب جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اولوال عزم پیغمبر ہو, تمہارے پڑوسی نبی ہوں گے, پیغمبر ہوں گے, فلاں رسول فلاں رسول ہوں گے. فرمایا کہ ہے ایک, فلاں گاؤں میں جاؤ, فلاں گلی میں اس شخص سے ملے, وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا. السلام چل پڑے اس گاؤں کی طرف, گئے اس گاؤں میں, اس گلی میں گئے, جس شخص سے ملنا تھا وہ ایک قصائی تھا, قصاب, قصائی. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو گمان یہ ہوا کہ شاید کوئی نبی ہوں گے, شاید کوئی بہت بڑے عالم ہوں گے, بہت بڑے عابد و زاہد ہوں گے. گئے تو ذرا تعجب ہوا کہ یہ تو قصائی ہے, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہوگی. لیکن رب کا حکم تھا کہ یہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے, تو اس سے جا کے ملے. اس نے بڑی خوش اخلاقی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ میری دعوت قبول فرمائیے. تو اس کے دو ورژن ہیں الگ الگ, لیکن جو میں نے امام جوزی کے بارے میں پڑھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو اس قصائی کے گھر پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, اور وہاں پر اس نے ان کی دعوت کی, کھانا پروسنا چاہا, کھانا بھی خود پکایا, اور کھانا پکاتے وقت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, زندہ ہیں, میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, زندہ ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کو بتایا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں.
سبحان اللہ,
کیا سمجھے,
کیا بات.
یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہا ٹھیک ہے, ملوائیے. جا کے دیکھا تو اس کا باپ اور اس کی ماں, اس کا باپ اور اس کی ماں دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے, بہت کمزور اور بہت بیمار تھے, بہت کمزور اور بہت بیمار تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر
کہ میں اللہ کا دیدی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا ٹھیک ہے, ملوائی جا کے دیکھا اس کا باپ اور اس کی ماں, اس کا باپ اور اس کی ماں دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے, بہت کمزور اور بہت بیمار تھے, بہت کمزور اور بہت بیمار تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کو ان سے ملاقات کی تو انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا اے موسیٰ ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں, اے موسیٰ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. تو کہا تم نے ہمیں پہچانا کیسے؟ ہم پہچان گئے, ہم تمہارے لیے پکڑتے تھے کہ ہماری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک ہم تیار ہوتے. اب ہمیں لگتا ہے بھائی موت کا وقت آ گیا ہے اور تم بھوسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں بھوسا ہوں علیہ السلام. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شمولیت اختیار کی, کلمہ پڑھا. وہ شخص جو ہے باہر گیا تھا سامان لینے کے, کون وہ شخص جو تھا باہر گیا تھا سامان لینے کے, واپس جب آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شخص تیرے ماں باپ ابھی ابھی انتقال کر دیے. رونے لگا, وہ کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. کہا ہاں تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا میرے ماں باپ یہی دعا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے بغیر ہماری موت نہ آئے, اور اے موسیٰ علیہ السلام میں نے ان کو جو ہے اتنے سالوں تک ان کی خدمت کی ہے اور یہ ہمیشہ مجھے نہیں کیا کرتے تھے اور یہ ہمیشہ بیمار ہوتے تھے, کئی سالوں سے بستر پہ ہیں, کئی سالوں سے میں انصاف بھی کرتا ہوں, ان کو کھلاتا جو جب تک یہ کھاتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے سو نہیں جاتے تھے, وقت تک میں سوتا نہیں تھا. اے موسیٰ علیہ السلام میرے ماں باپ مجھے بڑی دعائیں دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھے پہچان گیا ہے, اگر تم مجھے پہچان گیا ہے تو میں تجھے بتاؤں کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ میں تجھ سے آ کے ملوں اس لیے کہ تو میرا جنت میں پڑوسی ہے, جنت میں میرا پڑوسی ہے. تو اس نے کہا ہاں اے موسیٰ علیہ السلام جنت میں میں آپ کا پڑوسی بنوں گا, اس لیے کہ جب بھی میری ماں مجھ سے خوش ہوتی تھی, میری ماں مجھ سے خوش ہوتی تھی تو وہ مجھے یہی دعا دی کہ یار اب میرے اس بیٹے کو تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا, تو موسیٰ علیہ السلام کا میرے بیٹے کو پڑوسی بنانا. یوسف علیہ السلام مثلا عمر بڑا یہ اصحاب ہی عمر خدا ہے. اے عاشق رسول سوچو کہ جو آدمی اتنی محنت کر کے دعائیں لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے, ربیہ جیسی قسمت تو سب کی نہیں ہے نا کہ جس کو حضور کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے, ان کی نالائیں سیدھی کرنے کا موقع مل جائے, ان کو وضو کرانے کا موقع مل جائے اور پھر ان سے دعا لے لے تو پھر وہ جنت میں حضور کا پڑوسی بن جائے, اپنے نبی کا پڑوسی بن جائے. ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لو, انشاءاللہ نبی جنت میں کسی نہ کسی نبی کے پڑوسی بن
جائے.
جنت میں جانا تو مشکل ہے نا, ایسا لگتا ہے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں تلے, جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. جو جنت میں جانا چاہے پہلے اس دروازے کو تو استعمال کر لے جو ماں کے قدموں میں لگی ہوئی, جنت پوری ماں کے قدموں میں, کوئی دروازہ نہیں, ماں جنت میں جانے والا دروازہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم معراج پر تشریف لے گئے, معراج پہ تشریف لے گئے, اور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے مناظر دیکھے, جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, سزاؤں میں مبتلا لوگوں کو دیکھا, اور کچھ ایسے اشخاص کو دیکھا تو ہر بار جو ہے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, فلاں کیا ہو رہا ہے. تو ایک شخص کو دیکھا, ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چل رہا ہے اور عرش اعظم کے نور میں چلتے چلتے عرش اعظم کے نور میں غائب ہو گیا. عرش اعظم جو ہے وہ نورانی ہے نا, نور ہے, اس نور میں چلتے چلتے غائب ہو گیا. سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تعجب ہوا کہ کیا مقام ہے اس آدمی کا کہ اس کو جو ہے عرش اعظم کے نور میں غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں اس کی رفا پہ کہاں پہنچ گیا. سیدنا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے, کیا یہ کوئی فرشتہ ہے, کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. تو کہا تو کیا کوئی نبی ہے, کوئی نبی ہے جتنا بڑا مقام اس کو ملا. تو سیدنا جبریل علیہ السلام پھر سے فرما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے, تو پھر کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے, غور سے سنے گا, کہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر رہی اور جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہا اور جس نے کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا, جس نے کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا, اللہ کے ذکر میں اس کا زبان اس کی تر رہی, دل اس کا مسجد میں لگا رہا اور کبھی اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا. درود شریف علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فی محمد وآل محمد وسلم و الحمد والحکم وعلى اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو ماں باپ کو ناراض کرنا کتنا بڑا جرم ہے, یہ بھی انشاءاللہ سیکھ لیتے ہیں. تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے علماء گزرے, اولیاء گزرے, ان میں سے ایک ولی کا نام ہے جریج. جریج مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی ہے. تو سیدنا جریج جو تھے اپنے وقت کے بہت بڑے راہب, بہت بڑے عالم, بہت بڑے زاہد, بہت بڑے عابد گزرے اور ولی صفت آدمی, ولی تھے, بالکل ولی تھے. تو آپ کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی اور آپ کی جو گرجا تھی جس کو ہم آج کے زبان میں کہتے ہیں, اس زمانے میں وہ کہا جاتا تھا آج, تو وہ اپنے گرجا میں ہوا کرتے تھے, اپنے عبادت خانے کرتے تھے, ان کی ماں بھی تھی, بہت بڑے عالم, بہت بڑے زاہد اور مشہور ولی اپنے زمانے کے. ایک مرتبہ جریج جو ہے اپنی نماز میں, کس میں ہے؟ نماز میں. اب نماز کیا ہے میرے بھائی؟
اللہ کی
عبادت. کتنی بڑی عبادت نماز جو ہے, عبادت ہے, زبردست عبادت, اللہ سے ملاقات, اللہ سے ملاقات. بوڑھی ماں نے آواز بھیجی ہے جریج, جریج نماز میں ہے. اس وقت جس طرح کی نماز ہوتی تھی, جریج کو خیال آیا ماں بلا رہی ہے, نماز میں تو اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے, اب ماں کو جواب دوں یا اپنی نماز پوری کروں؟ اپنی نماز کی طرف میں دے رہے, نماز پوری کرنے لگے. ماں نے دوبارہ آواز دی جریج. سیدنا جریج نے پھر سے توجہ نہیں دی اور کہا کہ یہ زیادہ ضروری ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. یہاں پر ان سے اجتہادی لفظش ہو گئی, یہ زیادہ ضروری ہے. تیسری دفعہ آواز دی, اے جریج اب پتہ نہیں ماں کو کیا ضرورت ہے, ماں تو ہر بار پکارتی ہوتی ہے. جریج نے سوچا ماں تو ہر بار پکارتی ہوتی ہے, اپنی دعا نماز ختم کر کے جاتا ہوں ماں کے پاس. جواب نہیں دیا, نماز پوری کر لی اور جب ماں کے پاس پہنچے ماں ناراض ہو چکی, ماں ناراض ہو چکی تھی. کہا اے جریج تجھے موت نہ آئے جب تک تو ایک فاسقہ عورت کا چہرہ نہ دیکھے. فاسقہ عورت کا مطلب سمجھتے ہیں نا, فاحشہ عورت, غلیظ عورت کا تو چہرہ نہ دیکھ لے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے. ماں کو کیا تکلیف تھی, کیا ضرورت تھی یہ نہیں پتا, لیکن ماں کے زبان سے بات نکل گئی. اس وقت تک تیرے تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. وقت گزر گیا, جرے عبادت میں لگے رہے. ایک دن آیا کہ جریز سے حسد کرنے والوں نے ایک خبیث عورت کو کھڑا کیا کہ ارے تم جریز کو بہت اچھا سمجھتے ہو, دیکھو یہ عورت کیا بتاتی ہے. فاحشہ عورت تھی اور اس فاحشہ عورت نے دعویٰ کیا کہ یہ جو بچہ ہے میرے ہاتھ میں یہ جریز کی اولاد ہے. کون ہے؟ جریز کی اولاد ہے جس کو تم بڑا عابد زاہد ہو بڑی سمجھتے ہو, اس کے تو کرتوت اتنے گندے ہیں, وہ اس بچے کا باپ ہے. لوگوں نے جریز کو باہر کھینچا, سیدنا جریز کو عبادت گاہ سے باہر کھینچا, خوب مارا پیٹا, راستے میں ذلیل کیا, مسجد توڑ دی اور کھینچ کر کے جو ہے بادشاہ وقت کے پاس لے گئے کہ حاکم کے پاس لے چلے اس کا فیصلہ کراتے. حاکم نے وقت کے پاس پہنچے, واپس دربار لگا, وہ عورت بچہ لے کے کھڑی ہے, وہ عورت بچہ لے کے کھڑی ہے الزام لگانے کے لیے. سیدنا جریج وہاں سے گزرے, اس عورت کا چہرہ دیکھا, اس فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھا اور مسکرانے لگے, مسکرانے لگے. انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. مسکرائی نے ہاتھوں میں وقت پوچھا کہ عورت جو الزام لگا رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو تم اس بچے کے باپ ہو؟ جریج نے کہا کہ عورت تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے, بچے سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اس بچے سے پوچھ لیتے, اس بچے سے پوچھ لیتے, کامل والی ہے لیکن ماں کی بدعا لگتی, اس بچے سے پوچھ لیتے. بچے کو بولے, بچہ کیسے بولے گا؟ تو بولے گا. بچے سے کہا, اے بچے تیرا باپ کون ہے بتا؟ بچے نے کہا, جریج میرا باپ نہیں ہے, میرا باپ تو چرواہا ہے. میرا باپ تو ایک چرواہا ہے, جریج میرا باپ نہیں ہے. پھر نہ جریج رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھر سے وہ عزت مل گئی اور بادشاہ وقت جو حاکم تھا اس نے کہا, جریج آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, آپ کو واقعی میں اللہ کے ولی ہیں, آپ چاہیں تو ہم آپ کی جو یہ عبادت گاہ کو گرا دیا گیا ہے اس کو دوبارہ جو ہے سونے اور چاندی کی تعمیر کر دیتے ہیں اور آپ کو جو ہے پھر سے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں, آپ کی پھر سے عزت ہو جائے گی. جریج نے کہا, مجھے وہی اینٹوں کی بنی ہوئی عبادت گاہ دوبارہ بنا دو, مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. حاکم عورت نے پوچھا, اے جریج جو آ رہے تھے اتنی جو ہے مشکل کی گھڑی تھی, جب اس خبیز عورت کا چہرہ تمہیں دیکھا تو تم ہنس کیوں پڑے, تم مسکرا کیوں گئے؟ تو کہنے لگے, مجھے میری ماں کے الفاظ یاد آ گئے, میں تو بہت بڑا عابد و زاہد ہوں, میری ماں نے جو کہہ دیا تھا وہ آج ہو گیا سامنے, اس لیے میں مسکرا دیا کہ چلو یہ اب ہو گیا, انشاءاللہ آگے خیر, انشاءاللہ آگے خیر ہے. دیکھیے تو جریج ہے اللہ کا ولی ہے, اللہ کے ولی ہے, لیکن ماں کی خدمت میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, ماں ناراض ہو گئی اور ماں سے ماں کی لفظ سے ماں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے جریج کو کیسی رسوائی کی طرف لے گیا. جریج ہے بنی اسرائیل کے ولی ہے, لیکن جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں, اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جو ہے نا تمام امتوں کے سردار ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں حضور کے صحابہ کا مقام ہے. حضور کے صحابی ہیں سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علقمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت ہی عابد اور زاہد, بڑے عابد اور بڑے زاہد آدمی گزرے اور مسلسل روزے رکھا کرتے, بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان. آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور علقمہ سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو, علقمہ کلمہ پڑھو. علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. صحابی رسول ہے, عاشق رسول ہے, آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے, لیکن کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, علقمہ کی موت کا وقت قریب ہے, نزع کا وقت ہے, لیکن کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا. سرکار پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی بوڑھی ماں زندہ ہے. تو کہا اس کو بلاؤ, تو کہا وہ ناراض ہے اس سے. یا رسول اللہ وہ ناراض ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کتنے کریم ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو اور اس وقت دنیا چلا گیا نا, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اپنے امتی کو جہنم میں جاتا دیکھ نہیں سکتے. سینکڑوں ماؤں سے زیادہ کریم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں اگر وہ نہیں آتی تو میں اس کے پاس جاتا, میں اس کی ماں کے پاس جاتا ہوں. اس بوڑھی ماں کے پاس گئے اور فرمانے لگے اے فلاں, تیرا بیٹا موت کی سکرات میں پہنچ چکا ہے, اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا, تو کیا اس سے ناراض ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, اس نے مجھے بہت ستایا, اس نے مجھے بہت ستایا ہے. کیا کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ, اس کی بیوی جب مجھ سے لڑتی ہے یا لڑتی تھی تو وہ اپنی بیوی کی طرف داری کرتا تھا اور مجھ سے اچھی بات نہیں کرتا. کہا تم معاف کر دو اس کو. سرکار نے ارشاد فرمایا آپ معاف کر دو اس کو. کہا یا رسول اللہ اس نے بہت ستایا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں معاف کر سکتی تو اگر تم اجازت دو تو اس کو ہم زندہ جو ہے جلا دیتے. کیا زندہ جلا دیتے؟ ہاں ہاں لکڑیاں لاؤ. سرکار نے سوچا میں لکڑیاں لے کر آؤں. لکڑیاں لائی گئی اور کہا ان کو جلا دو. ماں کہتی یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ تو کہا ہاں, اس لیے کہ اگر یہ مر گیا توبہ کیے بغیر, کلمہ پڑھے بغیر, اور تم نے اس کو معاف نہیں کیا ہے, تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. وہ اس جہنم سے, اس آگ سے کہیں زیادہ سخت آگ. تو اگر تجھے اس پہ رحم آتا ہے تو تم معاف کر دے. تو کہنے لگی یا رسول اللہ, آپ کی قسم آپ کو گواہ بناتی ہوں, اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بناتی ہوں, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. سرکار نے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے بھیجا, جاؤ علقمہ کے پاس اور دیکھو اس کو پڑھا کلمہ. جب دے تو ان کو پڑھایا کلمہ, تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور چند نمو میں جو ہے وہ جو ہے آسمان کی طرف پرواز کر رہے ہیں. صحابی ہے, عاشق رسول ہے, حضور کو دیکھا ہے, مومن ہے, لیکن مان آ رہا ہے تو کلمہ زبان پہ جاری نہیں. دیکھیں ماں کا مقام. کیونکہ جریج کی بات آئی تھی تو جریج نے ماں کو جواب نہیں دیا تھا, ماں کو جواب نہیں دیا تھا. تو جن میں دو باتیں عرض کر دوں اگر آپ جواب دیتے. اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی آپ کو آواز دے اور آپ نماز میں ہو, آپ نماز میں ہو, اگر آپ نفل نماز میں ہو تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ کر کے فوراً چلے جائیں. جاننے والے بیٹھے, اگر آپ نفل نماز میں ہیں اور ماں باپ کو پتا بھی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, تب بھی آواز دے دی, تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ کر کے چلے جائیں. اور ماں باپ کو نہیں بھی پتا اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں, تب بھی آپ نماز چھوڑ کر کے ماں باپ کے پاس چلے جائیں. اور اگر ماں باپ کو, اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو پتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز ہے, اللہ سے ملاقات ہے, اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو پتا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, تب بھی آپ کو آواز دے دی, تب بھی آپ کو فرض ہے کہ نماز چھوڑ کر کے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. یہ میں نے کہہ رہا علماء کرام کا فیصلہ. اور اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو نہیں پتا کہ آپ فرض نماز میں ہیں اور آواز دے دی, تو پھر آپ پر ہے, آپ چاہے نماز پوری کر کے جائیں یا نماز چھوڑ کر کے چل جائیں, دونوں میں آپ کے لیے اجازت ہے. لیکن اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی آواز دے دی تو پھر تو ضرور کوئی بڑا کام ہوگا, کوئی ضروری کام ہوگا. تو پھر آپ سے فرض ہے کہ آپ نماز چھوڑ کر کے ماں باپ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے. ماں باپ کی خدمت میں آپ حاضر ہو گئے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی, پھر آپ اسی جگہ واپس آئے, پھر سے نیت باندھے اور اپنی نماز کو پوری دہرائیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آواز دے دیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اے لوگو, اے ایمان والو, کسی اور سے خطاب نہیں ہو رہا, اے ایمان والو, جب کہیں بھی اللہ اس کا رسول تمہیں آواز دے تو ان کی آواز کو تم قبول کرو, یعنی ان کی آواز سے لبیک کر کے حاضر ہو جاؤ, اور جب وہ تمہیں کس بات کی طرف بلا رہے ہوں, اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا فرما دے گی, جو تمہیں زندگی عطا فرما دے گی. میں نے آج کیا تھا کچھ وقت, عقائد کی بات بیچ میں ضرور آئے گی, اس کے بغیر اپنا کام نہیں چلتا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ آواز دی, سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں, اور ایک مرتبہ دوسرے صحابی, ان کا نام غالباً سعد ہے یا سعید ہے, وہ دونوں نماز میں تھے. الگ الگ موقع پر یہ بات کی, آواز دے دی اور یہ دونوں نماز میں ہے. ایک کی بات بتا دیں, سیدنا عبی بن کعب آواز دے دی, سیدنا عبی بن کعب نے اپنی نماز پوری کر لی, اپنی نماز پوری کر لی اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ اے کعب, میں نے تمہیں آواز دی, تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ نماز انسان کی معراج ہے, معراج ہے, یہ پتہ ہے نا حضور کو. اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں سنی کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں آواز دے تو تم ان کی آواز کو لبیک کہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, تو جس چیز کی طرف میں, اس چیز کی طرف تمہیں بلائے جو تمہیں حیات عطا فرمائے گی, جو دوام زندگی تمہیں عطا فرمائے گی, اس چیز کی طرف تمہیں بلائے کہ تمہیں ان کی آواز کو, ان کی دعا کو, ان کی لبیک, ان کی جو ہے استدعا کو جو ہے لبیک کر کے اس کو قبول کرنا ہے, حاضر ہونا ہے, کیا تم نے یہ عرض نہیں سنی؟ تو سیدنا کعب نے عرض کی, یا رسول اللہ, میری معافی قبول فرمائیے, میں معافی چاہتا ہوں, دوبارہ ایسا نہیں ہوگا, دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. اور علماء کرام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, لیکن مسئلہ آپ کو بتا دوں, جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو نیت کیا کرتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ ہے میرا, ہے نا, کعبے سے رخ پھر گیا تو نماز ٹوٹ گئی, ٹوٹ گئی نا بھائی, ایک دو قدم ادھر ادھر چل گیا تو نماز ٹوٹ گئی, ٹوٹ گئی, تو پورا پھر گیا تو نماز ٹوٹ گئی, کسی کو سلام علیکم سلام کیا تو نماز ٹوٹ گئی, اور بازار سے ہو کر آیا, کچھ کام وام کر کے واپس آیا تو نماز تو ٹوٹی گئی تھی پہلے سے. لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں, متفق فیصلہ ہے کہ اگر رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم, جن کی وجہ سے تم نماز پڑھتے ہو, جن پر تم ایمان لائے ہو, جن کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں نماز عطا ہوئی ہے, ان کی آواز سے اگر کسی نے لبیک کہا, کدنے سے رخ پھیرا, ان کی طرف چل کے گیا, ان کو سلام کیا, ان سے باتیں سنی, ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کی باتیں سن کر کے اس پر عمل کیا, جو حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ, اس جگہ پہ کام کر کے واپس آیا اور پھر دوبارہ اسی جگہ پر نماز کے لیے حاضر ہوا, تو نماز نہیں ٹوٹی, نماز نہیں ٹوٹی. دو رکعت پڑی تھی چار رکعت کی جگہ پہ, تو دو رکعت جو بچے اسی جگہ سے شروع کرے گا, بقیہ دو رکعت مکمل کرے گا, اور جو بیچ میں وقت گزرا, جو بیچ میں وقت گزرا ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ, وہ سب کا سب نماز میں ہی شامل. وہ نماز میں ہی شامل ہے. تو ماں باپ کی آواز پہ جریز جواب نہ دے تو ان کا کیا معاملہ ہوا آپ کو پتا ہے, اور رسول کی آواز پہ جواب نہ دے اس کا کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. درشی پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم یعلم العلم والحکم وعلى اصحابہ بارک وسلم. دو تین باتیں آج کر دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امک, تمہاری ماں. بہت سمپل, تمہاری ماں. اس کو تشفی جواب تو مل گیا, اس کو تشفی نہیں ہوئی, اس نے کہا اس کے بعد, یعنی ماں کا تو سمجھ میں آ گیا کہ ماں ہے, ان کے بعد. تو اس نے کہا استاد کن دادا, تو فرمایا امک, تمہاری ماں. اس کے بعد پھر ایسی یا رسول اللہ, اس کے بعد تو پھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں. اس کے بعد اس نے ایسی یا رسول اللہ, اس کے بعد کون؟ تو پھر اس نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ. اس کے بعد تمہارا باپ. اب آج کل کا دور ایسا ہے کہ ماں باپ کو لوگوں نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے اور دوست یاروں کے ساتھ ٹائم بہت دے رکھا ہے. بیڑی پینے کے لیے بہت ٹائم ہے, ٹی وی دیکھنے کے لیے بہت ٹائم ہے, دوست یار کی مدد کرنے کے لیے, ان کے ساتھ گپے لگانے کے لیے بہت ٹائم ہے, ماں باپ کے پیر دبانے کے لیے ٹائم نہیں. کتنی بری بات, ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا, ہو گئے نا, بکواس کرتے, ان کی باتیں اچھی نہیں. ارے ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی, اسی لیے تو میرے رب نے ارشاد فرمایا دیا کہ ان کو کبھی کچھ تک نہ کرنا. رب کو سب کچھ پتا ہے, تم کو اچھی نہیں لگتی نا, لیکن ایک بات یاد رکھو, جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا, بہت بوڑھے, اس وقت تمہاری بھی عقل جو ہے نا کام نہیں کرے گی. ایک ایک چیز کو دس دس بار بولو گے, دوا کھا لو گے, اس کے بعد پوچھے گا میں نے دوا کھائی, بیٹا کہے گا ہاں اماں دوا بھاگ دو آپ آ جائیں دوا کھا لی, پھر سے پوچھے گا میں نے دوا کھا لی, کہے گا ہاں اماں دوا کھا لی, تیسری بار پوچھے گا دوا کھا لی, پھر سے بیٹا کہے گا دوا کھا لی, چوتھی بار جب پوچھو گے نا بیٹے سے میں نے دوا کھا لی, تو بیٹا کہے گا ارے ابا تمہارا تو دماغ خراب ہے, پھٹیا گیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا, اگر آپ کے ماں باپ کا عقل اور دماغ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے, اور یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ, اسی لیے میرے رب کو تو پہلے سے پتا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے, اس نے پہلے سے شاہ فرمایا دیا اپنے ماں باپ کو کچھ تک نہ کرنا اور ان کو کبھی مت جھڑکنا, ان کو کبھی مت جھڑکنا. اور کیسے بات کرنا؟ پیار سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے پیار سے, بڑی بڑی عاجزی سے اور بڑی عزت کے ساتھ ان سے پیار سے بات کرنا. ایک شخص کا بول جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا, کہ میرے یا رسول اللہ میری ماں جو ہے نا یہ بہت غصے والی, بہت زبان اس کی جو ہے نا بڑی تیز. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا, جس وقت اس نے تجھے پیٹ میں رکھا تھا اس وقت تو اتنی بری نہیں تھی, اس وقت تو بد زبان نہیں تھی, اس وقت اتنے غصے والی نہیں تھی. اس نے کہا رسول اللہ وہ واقعی میں بہت غصے والی ہے, بہت جو ہے نا وہ عجیب روحیت کتنی باتیں کرتے. پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی اپنے پستان میں سے, جب تو مجبور تھا, لاچار تھا, محتاج تھا, جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی اپنے پستان میں سے, اس وقت بھی اتنی بری نہیں تھی, اس وقت تجھے جو ہے خراب نہیں لگتی تھی, اس وقت تو بد زبان نہیں تھی, اب بد زبان ہو گئی. وہ سب کو پشیمانی ہوئی, کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو کیا کیا تم نے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے کے؟ تو اس وقت کی یا رسول اللہ میری ماں کو حج کرنے کا, طواف کرنے کا بڑا شوق ہے, بڑا شوق تھا, تو میں نے یا رسول اللہ اس کو اپنے کاندھوں میں بٹھا کر کے, سوچیے کاندھوں میں بٹھا کر کے گرمی کے موسم میں کعبے کا طواف کرایا ہے ننگے پیر, اور گرمی اور تپش ایسی تھی یا رسول اللہ اگر چنے ڈال دیے جائیں, چنے اگر زمین پہ ڈال دیے جائیں تو چنے بھن جاتے, بیج بھن جاتے, اتنی گرمی تھی, اتنی تپش تھی. یا رسول اللہ اس تپش میں ننگے پیر میں اس پیروں میں چھالے پڑ گئے, میں اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے میں نے اس کو طواف کرایا, یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے مشاہد فرماتے ہیں کہ یہ جننے کے وقت, یہ جننے جب اسے جنا ہے, جنتے وقت جو اس کو تکلیف ہوئی ہے, جب عورت بچہ جنتی ہے نا تو اس کو بہت درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے اور کسک محسوس ہوتی ہے, جھٹکے محسوس ہوتے ہیں درد کے, تو فرمایا ایسے جھٹکے سینکڑوں جھٹکے کھاتی ہے وہ درد کے تکلیف کے. تو آپ اس نے ارشاد فرمایا کہ تجھے جنتے وقت جو اس نے جھٹکے کھائے تکلیف کے, اس میں سے شاید ایک جھٹکے کا تو نے حق ادا فرما دیا. ایک جھٹکے کا, ایک درد کا تو نے حق ادا کر دیا. اندازہ فرمائیے کہ جس شخص نے اپنی والدہ کو کاندھے پہ بٹھا کر کے کعبے کا طواف کرایا ہو, وہ بھی گرمی کے موسم میں, ایسی گرمی میں کہ چھالے پڑے پیر میں, وہ بھی اپنی ماں نے جو اس وقت ایک جھٹکا کھایا تھا درد کا, ایسے سینکڑوں جھٹکے کھائی ہوئی اس کی ماں نے, اس کا ایک جھٹکے کا شاید جو ہے حق ادا کر دیا ہو. اور باپ کا حق کیسے ادا کریں؟ سرکار نے شکر ہے باپ کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ اگر تو اپنے باپ کو غلامی میں پائے اور تو خرید کر کے اس کو آزاد کرے اور پھر تو اس کو آزاد کر دے, خرید کر کے اس کو غلامی سے باہر لائے اور پھر تو اس کو آزاد کر دے, تب جا کے شاید باپ کا حق ادا ہو جائے, تب جا کے باپ کا حق ادا ہو جائے. تو ماں اور باپ کا حق تو انسان کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ونی والدی کا وسن الانسان ابی والدی, ہم نے انسان کو جو ہے وصیت فرما دی ہے اس کے والدین کے مطابق, ان کے والدین کے بارے میں کیا کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھا کے رکھا, حمل رکھا اس کا, درد پر درد کے ساتھ, تکلیف پر تکلیف کے ساتھ, اور پھر اسے دو سال تک دودھ پلایا, سال ہو فی آدین, دو سال تک اس کو دودھ پلانے کا حکم ہے. اور یہ اس لیے میں نے وصیت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ میں سمجھا دوں کہ اس کی ماں نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے, اور پھر آگے فرمایا تاکہ انشکر لی ولی والدی, تاکہ تو میرا احسان مان اور میں اپنے والدین کا احسان مان, اپنے احسان کے ساتھ والدین کو اپنے احسان کو دیوا, کتنا بڑا رتبہ ہوگا والدین کا. ارے بھائی جس ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں نو مہینے یا کم و بیش پالا پوسا, تو تم تصور کرو کہ تمہارا وجود ہی تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے, تمہارا وجود ہی تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے, اور ماں باپ نہ ہوتے تو تم نہیں ہوتے, تم نہیں ہوتے. انشکر لی ولی والدی, تاکہ تم میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ. وقت بہت ہو چکا, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدنا غوث پاک کے پتے ہیں, کہتے ہیں کہتے ہیں جھوٹ کے کہتے ہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں ایک اور بزرگ تھے, اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آپ جو ہے ہوا میں اڑا کرتے تھے اور آپ سواری کے لیے ایک شیر پڑھتے تھے.
احمد فرجام
حضرت کا نام تھا. تو آپ جو ہے شیر پہ سواری کیا کرتے تھے, تو بغداد شریف حاضر خدمت میں سرکار غوث پاک کے پاس, اور شیر کے اوپر بیٹھ کر کے آئے, شیر کے اوپر بیٹھ کر کے آئے, اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک کتا پلتا تھا, ایک کتا پلتا تھا. حضرت جو ہے سیدنا غوث پاک کے ملنے چلے گئے, اور شیر نے دیکھا کہ چھوٹا سا کتا ہے, اس کو ہڑپ کر لیتے, اس کو ہڑپ کر لیتے. شیر نے کتے پہ حملے کرنے کی کوشش کی.
نہیں 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 حضور غوث پاک نے جو ہے انہوں نے احمد فرجان نے خبر بھیجا کہ میرے جو ہے شیر کے لیے جو ہے گوشت کا انتظام کیا ہے, تو انہوں نے ایک گائے جو ہے بھیج دیا.
گائے کو بھیجا کہ بھائی میرے شیر کو کھانا کھلانے کے لیے گائے بھیجو. گائے بھیجا تو گائے چونکہ اب نہیں تھی کتے کو پہچان لے کے ہماری گائے, یہ تو ہماری گائے, یہ شیر کھائے تو کھائے گا. اس گائے کو بچانے کے لیے شیر کے اوپر حملہ ہو گیا اور شیر کو ختم کر دیا. ختم کر دیا اسی لیے سرکار اعلیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب ہم شیر پڑھتے ہیں یہ باتیں کہتے ہیں کہ یار یہ عجیب و غریب لوگ ہیں, آپ کو کتا بتانے کو تیار. بھلے ہم سرکار گوشت پاک کے کتے ہیں, عام کتے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث پاک ہے, صحیح حدیث ہے کہ اس گھر میں آتے رحمت کے جس گھر میں تصویر لگی ہو یا پھر کتا پگ رہا ہو, جس میں کتا پگ رہا ہو وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک جانور ہے اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے, لیکن کچھ کتے اور بھی ہیں جن کی وجہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ وکل بہن داستم میرا آئی ہی بن رسید, کہ ان کا کتا جو ہے پیر پھیلا کر کے ان کے دروازے پر چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کتا کون ہے جس نے اصحاب کہف کو دیکھا کہ یہ اللہ والے ان کے ساتھ ہو, یہ اللہ والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور ایک شخص تھا بلند باہو بنی اسرائیل کے زمانے میں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو کتے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, میں انشاءاللہ بعد میں اس طرف آتا ہوں. بلند باہو جو تھا وہ اپنے زمانے کا مشہور آدمی تھا, ولی صفت لوگ کہتے تھے, اس کی دعائیں مستجاب تھی, وہ مستجاب دعوات تھا, بڑا عابد و زاہد تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا لوگوں کو کہ جہاد تو چلیے, لیکن ان لوگوں کو جہاد پسند نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ٹیکس بھی لگاتے ہیں, زکات بھی دینے کو کہتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور جہاد میں جانے کے لیے کہتے ہیں, یہ ان کے حکم ہم کو اچھے نہیں لگتے. چلتے ہیں بلند باہو سے کہتے ہیں کہ اس سے دعا کرائیں کہ اس سے ہماری نجات ہو جائے, معاذ اللہ ان سے ہماری نجات ہو جائے. اس شخص کے پاس گئے, بلند باہو اپنے زمانے کا بہت بڑا بزرگ مانا جاتا تھا, اس کے پاس گئے کہ دعا کرو. وہ ڈر گیا, وہ کہتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیسے دعا کروں, میری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں لیکن میرے پاس اتنی ضرورت نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں دعا کروں. لوگوں نے اس کو لالچ دینا شروع کی, پیسہ دیں گے, محل دیں گے, فلاں چیز دیں گے, فلاں چیز دیں گے. لالچ میں آ گیا, لالچ میں آ گیا. آخر کار اس کی نیت بدل گئی, ہاتھ اٹھایا, ہاتھ جیسے اٹھایا تو ولایت چھن گئی. ہاتھ جیسے اٹھایا, ولی سے دشمنی کرو گے تو بربادی ہے اور رسول سے دشمنی کرو گے تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا. ہاتھ اٹھایا, ولایت چھن گئی. دعا کے لیے الفاظ جیسے ہی بولنے لگا, بدعا دینے لگا, موسیٰ علیہ السلام کو فوراً جو ہے چہرہ جو ہے سور جیسا ہو گیا, گلیز چہرہ, کالا چہرہ ہو گیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نار جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو کتے کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یہ جو کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا, اس کو انسان کی شکل میں جنت میں ڈالا جائے گا, انسان کی شکل میں جنت ڈالا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کا ساتھ جو ہے نا یہ بڑا کام دیتا ہے, یہ بڑا کام دیتا ہے. تو ہم تو اسی دربار کے کتے ہیں جہاں سے دنیا چل رہی ہے. فالہ حضرت اسی نے شاید فرمایا کہ تجھ سے ڈر, ڈر سے ہے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت.
سبحان اللہ,
تجھ سے ڈر, ڈر سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن بھی میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. پھر شاید فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو کتے زیادہ نظر نہیں آتے, انڈیا پاکستان میں بہت کتے نظر آتے ہیں نا, تو کچھ کتے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پتے ہوتے ہیں, تو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی مالک ہے, پالتو کتا ہے. اور جس کتے کے گلے میں پٹا نہ ہو اس کو میونسپالٹی اٹھا کے لے جاتے, اس کو میونسپالٹی کتابیں مل جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو کسی کا فالوور نہیں ہے, یہ انہیں حدیث معلوم ہوتا ہے نا, اس کے گلے میں تقلید کا پتا نہیں ہے, ہم تقلید والے کسی نہ کسی امام کا پتا ہمارے گلے میں ہے. سارا رنگ سماتے ہیں اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے ہیں, اس نشانی کے سب ہیں, اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا. اور کیوں اشارہ فرمایا حشر تک؟ اس لیے کہ حشر میں بھی تو میونسپالٹی والے ہوں گے نا, ہمارے یہاں کہتے بلدیا والے, تو وہاں پہ بلدیا والے ہوں گے جہنم کے فرشتے جو پکڑ پکڑ کے مجرموں کو لے جائیں گے, ارے یہ کتا جو ہے اس کے گلے میں پٹا نہیں ہے اس کو لے جاؤ. انشاءاللہ ہم انسانوں کی شکل رہیں گے, اس نشانی کی جو سب ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور ایک کتے کی میں آپ کو بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء جو ہوتا ہے نا وہ رسول اور ولی کے خلاف بات نہیں سن سکتا, نہیں سن سکتا. ماں باپ کو آپ کے پیٹ ڈالی میں تو بات سن لو گے, اس کے پیچھے نماز پڑھو گے, پھر کیسے نماز پڑھیں گے بھائی؟ اس نے میرے باپ کو ڈالی دی, اس نے میری ماں کے بارے میں فلا بات کہہ دی, میرے ماموں کے بارے میں بات کہہ دی, میرے بارے میں بات کہہ دی. اچھا یہ رشتے اتنے اچھے لگتے ہیں تمہیں, تو جو رشتہ اصلی رشتہ ہے اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا وہ رشتہ اتنا اچھا نہیں لگتا, وہی تو اصلی رشتہ ہے. تو ہلاکو خان کا زمانہ ہے, چنگیز خان کی نسل کا آدمی ہے منگول ہلاکو, اس نے تقریباً 700 ہجری کے آس پاس اس نے بغداد میں عراق میں بڑی اس نے خوریزی کی, بہت سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا. غور سے سنیے گا آخری بات عرض کر رہا ہوں, بہت سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا. اور جب مسلمانوں کو قتل کر دیا تو پھر وہاں پر پادری جو ہے عیسائی وہ آنے لگے, یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا بھائی, مسلمانوں کا اسے صفایا کر دیا. اور بلکہ ہلاکو خان جو تھا اس نے بھی ایک نصرانی کرسچن عورت سے شادی کر دی, تو ان کے لیے راستہ اور بھی کھل گیا اپنے مذہب کو پھیلانے کا. تو ہلاکو تو چلا گیا وہاں سے, اس کے دوسرے جو لوگ وہاں چھوڑ کر گیا وہ سارے معاذ اللہ نصرانی ہو گئے. کتنے؟ تقریباً 40,000 لوگ نصرانی ہو گئے. تو سارے پادری خوشی ہو گئے, جلسہ مناتے ہیں, اور وہاں پہ جو ابھی حاکم ہے وہ بھی نصرانی ہو گیا ہے, تو اس کے پاس جاتے ہیں, بڑا جلسہ مناتے ہیں, تو خوشی مناتے ہیں کہ یہاں کے سارے لوگ معاملہ نصرانی ہو گئے. بہت بڑا جلسہ رکھا. جب جلسہ رکھا تو پادری کو اسٹیج پہ لایا گیا, اسٹیج پہ جو ہے حاکم بھی بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے کے لوگ آپ کو پتہ ہے شکار پسند کرتے تھے, تو اس کے پاس ایک شکاری کتا تھا, اب شکاری کتے کے بارے میں پہلے سمجھ لیجیے کہ شکاری کتا جو ہوتا ہے نا جب تک اس کا مالک اس کو کہے نہیں کہ فلاں پرندے کو پکڑ لے یا اس کو کر دے, اس وقت تک شکاری کتا اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں. تو بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے, بڑا عقل مند ہوتا ہے, ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک وہ حملہ نہیں کرتا کسی پرندے پر, کسی فصلے پر, کسی اور چیز پہ حملہ نہیں کرتا. جب حکم ملتا ہے تو چھوڑتا نہیں, جب حکم ملتا ہے تو چھوڑتا نہیں. پادری اسٹیج پہ آیا اور اس نے اپنے مذہب کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا کہا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی. جب دین چھن جاتا تو عقل بھی مار جاتا, اس نے گستاخی کرنا شروع کر دی. تو جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں نا وہ اس بات سے نصیحت پکڑ لیں کہ ہمارے اندر کم از کم کتے جتنی تو گہرت ہونی چاہیے, کتے جتنی گہرت تو ہونی چاہیے, ورنہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. کم از کم اتنی گہرت تو قدر استادل نے بکواس کرنا شروع کیا تو وہ کتا جو بغیر مالک کے اشارے کے اٹھتا نہیں ہے, وہ کتے نے اپنی رسی توڑی اور اس پادری کے اوپر جا کر جا چکچا پکڑ لیا, اس کو موچنا شروع کر دیا. لوگ آئے کتے کو دوبارہ پکڑا اور اس کو دوبارہ باندھ کر کے بٹھایا کہ اس کو کیا ہو گیا. اس کتے کو عقل آ گئی کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے, سارے نصرانی ہو گئے, کرسچن ہو گئے, آج رسول کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس کو بچانا کی ڈیوٹی جو ہے آج میری لگی, آج میری ڈیوٹی لگی. اس نے مارا اس خبیث کو, تو جو دوسرے پری تھے انہوں نے اس پادری کو کہا کہ یہ جو تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی ہے نا, یہ تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کتے نے اس لیے تجھے جھپٹا مارا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں, یہ کتے کے بارے میں کیا مجھے ڈراتے ہو, یہ تمہیں جب تکلیف کر رہا تھا تو میں نے یوں ہاتھ کیا تھا نا, تو اس میں شاید کتے کو لگا ہوگا کہ یہ میں اس کو مارنے والا ہوں, تو غصے میں آ کر کے اس نے مجھے اٹیک کر دیا. وہ میں کہتا ہوں جب عقل دین چھینتا ہے تو عقل مار جاتی ہے, اور کوئی آدمی کوئی بھی گناہ کر لے نا اس کو یاد رہتا ہے کہ یہ گناہ ہو گیا وہ گناہ ہو گیا. جب رسول کریم کسی بھی نبی کی گستاخی کرتا ہے نا تو اس کی اپنی ماری جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا. تو کہتے ہیں میں نے یہ ہاتھ کیا تھا نا, اس لیے کتے کو جو ہے نا غیرت آ گئی اور اس پہ اس نے اٹیک کر دیا. اس نے دوبارہ دیکھا کہ یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے, دوبارہ جو ہے اپنی بکواس شروع کر دی. وہ کہتا گیا, کتے نے دوبارہ اپنی رسی توڑی, دیکھا کہ ابھی یہ خبیث ماننے والا نہیں ہے, سیدھا گلے کے اوپر اپنے دانت گھسا دیے, دانت گھسا کر کے گلا کھینچ کر کے باہر نکال دیا. اسی وقت اس کی موت ہو گئی, اسی وقت اس کی موت ہو گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں کہ ہم اور آپ کیسے سن لیتے ہیں, ہم اور آپ کیسے سن لیتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تنقید, اور کس طرح سن لیتے ہیں ان کی معاذ اللہ برائیاں, اور کس طرح ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں انہیں کتوں کے پیچھے نماز پڑھنا, کیسے برداشت کرتے ہیں. ارے بھائی ان کا تو گلا کاٹ دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, کیا اس کتے شکاری کتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکاری جتنی بھی ہمیں غیرت عطا فرما دے, یا سیدنا غوث پاک سے کتنے جتا ہمیں جو ہے نا بنا دے تاکہ ہم اس دین کی حفاظت کر سکیں, اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح اٹھنے والی انگلیوں کو جو ہے کاٹ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی دعائیں لے کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہما علیہ الا البلاغ المبین.